السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 18 آیہ نمبر 113-119. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارہ، نہیں نصارہ، اللہ شین کسی چیز کے. وقالت، اور کہا، النصارہ، نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں یہود، اللہ شین اوپر کسی چیز کے. وہم، حالانکہ وہ، یتلون الکتاب، وہ پڑھتے ہیں کتاب. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا انہوں نے، جو، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، مثل قولہم، معنی ان کے قول کے. فاللہ، تو اللہ تعالی، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانو تھے وہ، فیہی، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے. اور کہا یہودیوں نے، نہیں ہے عیسائی اوپر کسی چیز کے. اور کہا عیسائیوں نے، نہیں ہے یہودی اوپر کسی چیز کے، حالانکہ وہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو علم نہیں رکھتے، مثل ان کے قول کے. بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا درمیان ان کے، قیامت کے دن، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے. یہاں پر دراصل جو بات بتائی گئی ہے کہ جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، نصارہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، حالانکہ ہم سب جانتے کہ یہود دراصل مسلمان ہی تھے، یعنی وہ بھی کتاب کو، شریعت کو، ایک اللہ کو، آخرت کو، رسولوں کو مانتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے وہ بھی سیم وہی چیز تھی، کیونکہ ہر نبی جو بھی آتا وہ پہلے نبی کی پیروی کرتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے وہ بھی کتاب تھی دراصل، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے بھی ہیں کہ مجھے تورات ہی کو فالو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میں خاص طور سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی دونوں نے آپس میں گروہ بندی کر لی، اور ہر گروہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ ہم صحیح ہیں، ہمارا فرقہ، ہماری جماعت، ہمارا سیکٹ بس صحیح ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ کتاب پڑھتے ہو، یعنی یہودی تورات پڑھتے تھے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اور عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کا انکار کرتے تھے. تو دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف انکار، تکذیب، یہ کس وجہ سے تھا؟ ایک دوسرے کے تعلق سے دشمنی تھی ان کے اندر، اناد کی وجہ سے تھا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف وہ لوگ بغض رکھتے تھے آپس میں. دونوں گروہ خود ہی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، اور ہر گروہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ ہم صحیح ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں. ان لوگوں کے ہیں تو یہ دو فرقے بنے تھے نا، لیکن ہمارے یہاں پر تو کتنے فرقے ہیں، چار تو کم از کم فی الحال موجود ہی ہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. اور ہر مسلک، ہر گروہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب کے سب جہنمی ہیں. اور ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کا فتویٰ دیتا ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، سب کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے اور خود اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کتاب پڑھتے تھے، کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے خلاف بغض اور انعد کی وجہ سے فتوی دیا کرتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم صحیح ہے، تم کچھ نہیں ہو، اور سامنے والا کہتے کہ تم کچھ نہیں ہو، ہم صحیح ہے. آج مجھے بتائیے آپ کہ کیا ہم مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے؟ کہ آج ہم مسلمانوں کے خود کے علماء کتنے، آپ جائیے یوٹیوب پر اور دیکھیے کہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے لگا رہے ہیں باقاعدہ نام لے کر. یہ بات بالکل درست نہیں، کیونکہ کون کفر پر ہے، کون نفاق پر ہے، یہ تو فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرے گا. سب سے بیسٹ، یعنی آپ اپنے آپ کو، دوسروں کے بارے میں نہ ججمنٹل ہوں، آپ دوسروں کے بارے میں نہ فیصلہ کریں، آپ اپنے بارے میں دیکھیں آپ صحیح چیز پر قائم ہیں یا نہیں ہیں. اور دیکھیں سب سے بہتر بات، آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کا کام کیا جو کفار و مشرکین تھے وہ کعبۃ اللہ میں بت رکھ کر پوجا کرتے تھے، اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب چیزوں ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن کیا آپ نے ان کے خلاف کبھی ایسی بد اخلاقی سے بات کی، یا کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا فیصلہ کیا، یا کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے کفار مکہ الٹا تیش میں آ جائیں؟ کبھی آپ کو ملا ایسا کوئی واقعہ؟ ایون آپ جب مدینہ آ گئے وہاں پر بھی کتنے سال گزر گئے؟ 8 سال گزر گئے، 8 سال تک آپ برداشت کرتے رہے، لیکن آپ نے کبھی ان کے اوپر طنزیہ باتیں نہیں کی، کبھی کفار قریش کے ساتھ خود سے لڑائی نہیں کی، کبھی کفار مکہ اور کفار قریش کے جو قریش تھے ان کے ساتھ کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے، کبھی ان کے اوپر فتوے نہیں جاری کیے کہ تم لوگ تو مشرک ہو، نافرمان ہو، تم تو جہنمی ہو؟ کہا کبھی اللہ کے رسول نے ایسا؟ نہیں نا. کتنی محبت سے، کتنے اخلاق سے آپ پیش آتے تھے. اتنے بڑے بڑے دشمن ابو سفیان ہر جنگ میں آپ کے خلاف آیا، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر آئے اور ابو سفیان اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا؟ آخرکار وہ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، صحابی رسول بنے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کرنے سے کیا ہوگا، اور میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں کہ میں صحیح ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح بھی ہیں تو دوسروں کو غلط نہ قرار دیں. آپ دیکھیں کسی بھی انسان سے ہم کو نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی انسان کے خلاف ہم نے فتوے نہیں جاری کرنا چاہیے. ہم کو اس کے اندر جو برائی ہے اس برائی سے ہم کو نفرت ہو، لیکن اس انسان سے نفرت نہ ہو. کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی بات نہیں، ہونے دیجئے، ان کے خلاف فتوے مت صادر کر دیجئے. آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا ہو؟ کیونکہ اصل فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. ہم کیوں فتوے لگائیں کسی کے خلاف؟ یہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، کبھی کسی کو برا نہ کہیں. ایون اگر کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو بھی ہم کو برا کہنے کا ہم کو آزادی نہیں دی گئی ہے. ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف تکفیر نہیں کر سکتے. ہم کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کسی نے گناہ کیا اور اس نے سچی توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہو، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہاں، آپ سامنے والے کو بتائیں گے ضرور کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہ کرو، لیکن آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے سب کے سامنے. آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اب جہنمی ہے کیونکہ اس نے گناہ کر لیا. نہیں. تو یہود کا کیا معاملہ تھا؟ یہود ایسے ہی کرتے تھے، جب نصارہ کو دیکھتے کہتے تھے کہ یہ تو کسی چیز پر ہی نہیں ہے، یہ تو جہنمی لوگ ہیں، صرف ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم صحیح ہے. اور ایکچولی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہود کی جو بات کی گئی ہے، یہود کیوں ایسا سوچتے تھے، کیوں ان کی ایسی سوچ تھی؟ کیونکہ یہود ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، اصل میں تکبر حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا ان کے اندر. اور یہ ایک ایسی قوم تھی یہود کے نالج وداؤٹ عمل، یعنی ان کے پاس نالج بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ احبار اور رہبان تھے، حبر سے بنا ہے نا احبار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی تھے، علم بہت زیادہ تھا ان کے پاس، لیکن عمل نہیں تھا. تو فائدہ ہوا، ایروگنٹ ہو گئے، تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا تکبر ان کو لے ڈوبا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ. تو بہرحال کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آئے، یہود کے ہاتھ میں. اور نصارہ کیسی قوم تھی کہ امن وداؤٹ نالج، یہ تو انسان کو اور وسط، یعنی بالکل ہی گڑھے میں گرا دیتی ہے چیز، کہ آپ عمل کر رہے ہو لیکن وداؤٹ نالج کے کر رہے ہو، آپ کے پاس کوئی صحیح اوتھینٹک علم نہیں ہے، تو آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں. پھر تو نصارہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. تو علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو بھی نقصان دہ ہے، عمل ہو بغیر علم کے تو بھی نقصان دہ ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ پھر آپ کے پاس صحیح علم، صحیح نالج ہونا ضروری ہے. امام بخاری نے اتنا اچھا ایک باب باندھا ہے، اور سبحان اللہ، سچ میں صحیح بخاری پڑھنے سے اتنے ذہن کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. تو امام بخاری نے ایک باب ہی باندھا ہے، ایک عنوان رکھا ہے انہوں نے، جو کتاب العلم ہے ان کی، کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے کہ علم کی فضیلت عمل سے پہلے. ہمارے پر لوگ بس یہی جملہ رٹتے رہتے ہیں، نہیں 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 کیا کریں، علم نے اتنے زیادہ علم حاصل کر کے کوئی فائدہ نہیں، پہلے عمل آنا چاہیے، پہلے عمل کرنا چاہیے، بس عمل 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 کی بات لاتے ہیں. نہیں نہیں ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم پہلے عمل کریں گے بعد میں علم حاصل کریں گے، ایسا جملہ کہتے ہیں لوگ. تو امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ عمل وداؤٹ نالج کچھ بھی نہیں ہے. نصارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو آپ کو علم آئے گا تو آپ کے اندر عمل بھی آئے گا، اور علم آئے گا تو جو صحیح علم کی وجہ سے آپ صحیح کام کر سکیں گے. تو جب علم نہیں ہوتا ہے نا، تو بس ایسے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگائے جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی یعنی بدترین قسم ہے، ایک تو تکبر کی اور دوسرا اپنے آپ کو بس صحیح سمجھنا، باقی سب کے سب رونگ، بس میں ایک پرفیکٹ ہوں، میں ایک صحیح ہوں، میں ایک جنت میں جانے والی ہوں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں. ہمارا فرقہ، ہمارا طبقہ، جس آرگنائزیشن سے میں تعلق رکھتی ہوں یا جو بھی آپ کہہ لیں، اب اس کے لیے آپ کچھ بھی نام استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آرگنائزیشن کہہ لیں، انسٹیٹیوشنز کہہ لیں، جماعت کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی نام آپ رکھ لیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری جماعت، میری آرگنائزیشن، میرا انسٹیٹیوشن، یہ بس یہی صحیح ہے، باقی سب کے سب جہنم ہیں نعوذ باللہ، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. یقین جانیے، ہم مسلمان بھلا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں، آپ بتائیے. اور یہ جو ایکچولی کام کرنے کے لیے نام رکھے گئے ہیں نا، اپنے آپ کی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگ اور قبیلے جو بنائے ہیں، یہ برادریاں جو بنائی ہیں، پہچان کے لیے بنائی ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب سارے ایک جیسے لوگ ہوتے، سارے ایک ہی ملک میں ہوتے تھے، کیسے ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قبیلے اور برادریاں بنا دی، الگ الگ رنگ رکھ دیے، الگ الگ نقشے بنا دیے لوگوں کے، پہچان کے لیے رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ. تو اسی طرح سے یہ آرگنائزیشنز جو ہیں، الحمدللہ اگر جو سارے صحیح عقیدے پر ہیں اور صحیح صرف قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے چاہا اور انہوں نے ان کے کام میں اخلاص ہے، تو سب کے سب جنت میں جائیں گے. ہم کسی کے خلاف تکفیر نہیں کر سکتے، تکفیر یعنی کفر کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے. تو یہ بات کو خاص طور سے دھیان رکھیں جو لوگ دین پڑھنے والے ہیں. کم از کم ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم جو ابھی ہم طالب علم ہی ہیں، اصل میں دیکھیں تو ہم سب طالب علم ہیں. میں خود بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں اور ابھی تو بالکل ہمارا علم کچھ بھی نہیں سمجھے، زیرو ہے، صفر ہے. تو ہم خود ابھی سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں، سیکھنے کی حالت میں ہیں ہم لوگ. تو ہم کبھی بھی کسی کے خلاف فتوی نہیں لگائیں گے. فلاں جماعت ہے الحمدللہ، ہم ان کو بہت رسپیکٹ دیں، ان کو بھی ساتھ ملا کر کام کرنے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ آپ ان کی لے لیں، کچھ اپنی ان کو دے دیں، تاکہ ایک دوسرے کا فائدہ ہو جائے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ مائدہ کی آیت ہے، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو ہاں، وہاں آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں وہاں آپ ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تعاون کرو، تم مدد کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، کہاں؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تو جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا راستہ صحیح ہے، جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، آپ ضرور ان کی مدد کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں. اگر ایسے اداروں میں کہیں ضرورت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ علم دیا ہے، اگر آپ حدیث پڑھا سکتی ہیں، اگر آپ قرآن پڑھا سکتی ہیں، اگر آپ تفسیر پڑھا سکتی ہیں وہاں پر، اور ایسے ادارے اگر آپ کو انوائٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے، آپ جائیں، ضرور پڑھائیں. یہ نہیں کہ جو آپ کا ادارہ تھا آپ اسی سے جڑے رہیں، نہیں، ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ مل ایک دوسرے کا مل کر ساتھ دیں. نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بننا چاہیے ہم کو. ایک دوسرے کے خلاف فتوی نہیں لگانا چاہیے کہ اچھا فلاں شافی یا حنفی کسی چیز پر نہیں ہے، بس ہم صحیح ہیں، یہ مالکی اور حنبلی یہ کسی چیز پر نہیں ہے، بس ہم صحیح ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. تو یہود نے بھی یہی کہا تھا اور نصارہ نے بھی یہی کہا، تو یہی چیز ان کو لے ڈوبی. اور اس کے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کتاب پڑھتے تھے اور سامنے دیکھتا بھی تھا ان کو، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو بھیجی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسائیوں کو نہیں مانا. اور نصارہ تلاوت کرتے تھے تو انجیل کی، اور انجیل میں موجود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے، پھر بھی وہ یہودیوں کو نہیں مانتے تھے. تو کتنا ہی نہیں، ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بس اپنی ذات کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، بس میری بات مانی جائے، ہماری بات مانی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی دین ہے. تو ایسے سے نہیں ہو سکتا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب یہاں پر مسجدوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں بھی بہت اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور آج جو کام پہلے مشرکین کیا کرتے تھے، یہ اسلام کے دشمن کیا کرتے تھے، وہ کام آج ہمارے مسلمان خود کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ، اور کون، أَظْلَمُ، سب سے بڑا ظالم ہے، یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جب الف لگ جاتا ہے کسی چیز کے آگے تو مطلب بہت زیادہ بڑا ظالم. جیسے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور احد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ایک جس کا کوئی ہمسر نہیں. تو الظلم بڑا ظالم. ممن اس سے جو منع روکے، مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی، ان کے یذکر فیہا ذکر کیا جائے ان میں، اسمہ نام اس کا، وسعا وہ کوشش کرے، فی خرابیہا ان میں خرابی کی یا ان کی خرابی کی، اولئک وہ لوگ، ما کانا نہیں تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرنے والے ہوتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم عذاب عظیم ہے. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے یہ کہ ذکر کیا جائے ان میں نام اللہ کا، اور کوشش کی اس نے ان کے اجاڑنے میں، یعنی انہیں ویران کرنے میں، برباد کرنے کی، یعنی مسجدوں کو ویران کرنے کی، یہ روکنے والے نہیں تھے لائق کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اب یہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ پیچھے اہل کتاب کی اور نصارہ کی بات کی گئی، وہ ان کی خواہش اور نفس پرستی تھی کہ وہ اپنے حسد میں اور خواہش اور نفس پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانے لگے تھے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ کہتا تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے روکا لوگوں کو. جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے، جب انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، کچھ بھی بڑے بڑے گناہ سے پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، حد کر دیتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران اور برباد کرنے کی کوشش کرے. ویسا فی خرابیہا، سا کہتے ہیں تیز چلنے کو، دوڑنے کو، یعنی دوڑنے سے تھوڑا کم درجہ ہوتا ہے لیکن تیز چلنے کو، یعنی اور خرابہ ویرانی، خرابی، کمی، آنے سے روکنا لوگوں کو، اس کسی چیز میں داخل ہونے سے روک دینا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم مجرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے اور نیکی کرنے سے روکے، اور جو کوشش کرے، وسع، یعنی جس نے پوری جدوجہد اور بھرپور کوشش کی اس کی ویرانی کے لیے. اور اس سے مراد دراصل حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے ویران کرنا ہے. حسی، یعنی حسی ویرانی کا مطلب یہ ہوگا کہ جو محسوس کی جا سکتے، جو ہم کو سامنے نظر آئے محسوس کی جا سکے، اس کو منہدم کرنا، یعنی مسجدوں کو ڈھانا، چاہے وہ بابری مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، جس کو جن لوگوں نے گرایا وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. کعبۃ اللہ جو تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکا گیا تھا، وہ لوگ بھی شامل ہیں. جو اس کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جو اصحاب فیل، ہم سب جانتے ہیں کہ جو کرسچن کچھ لوگ آئے تھے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو حصے ویرانی کا مطلب کیا ہے کہ منہدم کرنا، اجاڑنا اور ان میں گندگی وغیرہ پھینکنا. اور مانوی ویرانی کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے، یعنی اگر اس کے ہم صرف مانی لیے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا. اور یہ عام ہے، اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو اس میں شامل ہیں. اس میں قریش بھی شامل تھے جب انہوں نے حدیبیہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، حالانکہ ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ مسجد حرام میں کسی کو داخل ہونے سے روکا جائے. تو جو اصل مسجد کے متولی تھے، جو اصل مسجد کے رکھوالے تھے، ان کو روک دیا گیا مسجد میں آنے سے. آپ بتائیں اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کفار مکہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. تو اس میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، قریش بھی شامل ہیں، جن لوگوں نے مسجد حرام میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکا تھا، اور نصرانی اور سارے لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے بیت المقدس کو ویران کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سزا یہ دی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے لیے وہاں پر پھر پابندی لگا دی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصا پر کچھ اور لوگوں کا قبضہ ہے اور اس میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے مسجد میں. پھر اگر آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں تو اسپین میں تو ساری مسجدیں مسمار کر دی گئی تھیں، اور ابھی جو وہاں پر مسجد قرطبہ ہے، جو کہ بہت بڑی مسجد ہے، جو مسلمان حکمرانوں نے بنائی تھی، اتنی خوبصورت ہے، کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کا ابھی جو لیٹسٹ جو مسجد نبوی کا جو نقشہ ہے یا جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں، ایکچولی وہ مسجد قرطبہ کو دیکھ کر استعمال کیے گئے ہیں. وہاں اتنے خوبصورت پتھر لگائے گئے تھے. تو ابھی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے وہاں پر ٹیکس لگائی ہوئی ہے اس مسجد پر اور ٹکٹ تک دی ہے. ایون اگر کوئی مسلمان بھی جاتا ہے تو اس کو ٹکٹ پے کر کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے اور وہاں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, نماز پڑھنے پر پابندی ہے وہاں پر. تو حالانکہ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں, لیکن ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا یا اسے روک دینا, وہ شخص سب سے بڑا مجرم ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے ضرور, یہ ہسٹری ہے, تاریخ ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرتا ہے یا اس میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں تو سزا ہوگی ہی ہوگی اس کو. جیسے کہ اصحاب فیل, کہ انہوں نے کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے جب وہ لوگ آئے اور ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہیں ان کو تباہ اور برباد کر دیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں تک واپس بھی نہیں پہنچ سکے. سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیت المقدس سے روکا تھا آنے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس پر مسلمانوں کو الحمدللہ فتح اور نصرت سے نوازا اور وہ لوگ خود ذلیل و خوار ہوئے. اور اسی طرح سے جب مشرکین مکہ میں داخل ہونے سے یا بیت اللہ میں عبادت کرنے سے مسلمانوں کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے 8 ہجری میں ہی مکہ فتح کروا دیا اور ان کو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا مشرکین کو. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں ان کو خود دنیا میں ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے, وہ خود دنیا میں ہی اپنا انجام دیکھ لیتے ہیں اور آخرت میں تو جو انجام ہونا ہے, سزا ملنی ہے, وہ تو ضرور ملنی ہی ہے. تو بہرحال مشرکین مکہ نے, یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکا ان سے مراد دراصل مشرکین مکہ ہے, جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا اور کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے سے روکا, پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا, حالانکہ اس سے پہلے کبھی کعبۃ اللہ میں کسی کو عبادت سے نہیں روکا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ مشرکین کو وہاں پر طواف کرنے سے روک دیا اور خصوصاً برہنہ ہو کر طواف کرنے سے روک دیا گیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس کا بدلہ لیتا ہے اور آخرت میں تو ان کو عذاب ہو گئی ہوگا. یہاں پر شیخ سعدی وہی کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسجدوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکے, اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکے, حالانکہ سب سے بڑھ کر مسجد میں جو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مسجدیں تعمیر کی جائیں یا مسجدوں کو آباد کیا جائے. جیسے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو آباد کرنے والے کون ہیں, جو کہ ایمان والے ہیں. تو چونکہ ایک تو مشرکین نے مکہ نے روکا, پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, اور جو اصحاب فیل کا جو حشر ہوا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسرت فرمایا اور انہوں نے ان کو جلاوطن کر دیا. اس طرح ہر وہ شخص جو ان جیسی صفات رکھتا ہو, ان جیسی کوالٹیز رکھتا ہو, وہ دنیا میں بھی سزا ضرور پا کر رہے گا اور آخرت میں بھی اس کو سزا مل کر رہے گی. تو یہاں پر کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آیت سے لہم فی الدنیا خزیوں و لہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. تو بعض اہل علم کہتے ہیں, یعنی یہ اوپر اور نیچے کی آیت کو ملا کر, کہ اس سے غیر مسلموں کا مسجد میں داخل جان بوجھ کر داخل ہونا منع کیا گیا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں تو منع ہے ہی, لیکن دوسری مسجدوں میں غیر مسلم آ سکتے ہیں, نو پرابلم. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خود ثابت ہے کہ آپ نے سمامہ بن اسال جو کہ نان مسلم تھے ان کو مسجد کے ستون سے وہاں پر بندوایا تھا. پھر جو ڈیلیگیشنز آتے تھے, جیسے کہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے, انہوں نے ان کو آپ نے مسجد میں بلایا تھا اور وہیں ان سے بات چیت کی. تو لہٰذا دوسری مسجدوں میں آ سکتے ہیں مشرکین, لیکن کعبۃ اللہ میں خاص طور سے منع کیا گیا کہ آپ وہاں پر کوئی مشرک نہیں آ سکتا. بہرحال واللہ اعلم, دونوں رائے موجود ہیں, ہم جس کی چاہے پیروی کر لیں. اور یہاں پر جو دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اسکالر امام بقائی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا, اس میں یہ آتا ہے کہ ایک تو اس میں نشانیاں مقرر کی جائیں, یعنی مسجدوں کو باقاعدہ ایسا بنایا جائے کہ جس سے پتہ چلے لوگ راستے سے چلنے پھرنے والے ہیں وہ بھی مسجد دیکھ کر وہاں آ جائیں, اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ مسجدوں کو ضائع کرنا ہوا, اور مسجدوں کے ایسے اسپیشل کوئی نام نہ رکھے جائیں کہ جو ان ناموں کی وجہ سے پھر لوگ اس میں جو دوسرے فرقے والے لوگ ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجدوں کو ضائع کرنے میں آ جائے گا اگر آپ اس پر اسپیشل مسلکی اور فقہی گروہی اختلافات کی وجہ سے اپنا نام لگا دیں تاکہ لوگ اس میں نہ آ سکیں. پوری امت امت واحدہ ہے, اور ہر شخص مسجد میں ہر شخص جو مسلمان ہے وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے کسی شخص کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، اور جو لوگ اس کا سبب بنیں گے یعنی مسجدوں میں آنے سے روکنے کا سبب بنیں گے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہو جائے گا، دنیا میں بھی وہ ان کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے یہاں پر بھی کیا ہے کہ مسجدوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں نا، اور الگ الگ مسلک کی الگ الگ مسلک اور الگ الگ فرقوں کی مسجدیں بن گئی ہیں، اور سب نے اپنے اپنی مخصوص مسجدیں بنا کر کہہ دیا کہ بس ہماری مسجد میں ہمارے لوگ آئیں گے، اور اس سے دیکھیں نقصان کتنا ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسجدیں بنا لی ہیں اور ہر مسجد میں بس 10-12 لوگ ہیں، کوئی مسجدیں آباد نہیں ہیں، اور اس لیے مسجدیں مرس یا خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کہ مسجدیں رو رہی ہیں بیچاری کہ ان میں نمازی نہیں آتے، فجر میں 4-5 لوگوں سے ایک صف بھی پوری مکمل نہیں ہوتی ہے، 4-5 لوگ ہوتے ہیں فجر میں، اسی طرح سے عشاء میں بھی بس 4-5 لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے جگہ جگہ اتنی مسجدیں بنا لی اور ہر مسجد کا نام رکھ دیا، آپ نے اپنے اپنے مسلک کی اپنے اپنے فرقوں کی مسجدیں بنا لی، تو پھر لوگ کیسے آئیں گے بھلا؟ اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو تو ایک اور بہانہ مل گیا کہ دیکھا یہ تو سب اپنے اپنے فرقوں کی بات کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ مسجدوں میں جاؤ ہی مت، وہاں جا کر صرف فساد کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو ایک اور موقع مل گیا۔ تو مسجدوں کے نام رکھ دینا بالکل بھی، یعنی مسلک کی فرقوں اور اختلافات کے سبب نام رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث یا حنفی مسجد یا اہل حدیث کی مسجد یا شافعی مسجد یا حنبلی مسجد، ایسے بالکل نام نہیں رکھے جائیں گے۔ بلکہ کیا نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ آپ کسی قبیلے کا نام رکھ سکتے ہیں، جیسے ایک ہم کو ملتا ہے نام بنو زریق کی مسجد، ہمیں نام ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو قبیلے کے نام پر رکھ سکتے ہیں، کسی خاندان کے نام پر رکھ سکتے ہیں، مسجد کسی صحابی کے نام پر آپ رکھیں یا اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے نام پر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں مسلکی پیدا نہ کریں فرقہ بندی، سب کو آنے کی اس میں اجازت دیں، اور بلکہ لکھ کر لگائیں آپ کی مسجد میں کہ یہ مسجد تمام لوگوں کے لیے کھلی ہے، ہر کوئی اس میں آ سکتا ہے، ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ الگ الگ مسلک کے کیوں نہ ہوں۔ حالانکہ الگ مسلک تو ہونا ضروری نہیں ہے بالکل بھی، ہم سب امت واحد ہیں، ایک جسد کی مانند ہے الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے بھی، ہم مسلمان ہیں بس۔ اپنا تعارف ہمیشہ مسلمان کی حیثیت سے کروائیں، اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کہنا کہ ہم قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھیں کہ اچھا نہیں آپ کے کوئی نہ کوئی تو امام ہوں گے، آپ کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہوں گے، کہیں کہ ہم ہر آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، جو بھی آرگنائزیشن والے ہم کو انوائٹ کریں گے نیکی کا کام کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں کہ اچھا آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں، کہنا کہ چاروں امام ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں، چاروں امام نہیں بلکہ ہم تو سارے اور بھی جو امام ہیں جن کو آپ نہیں پہچانتے، ہم ان کو بھی ان کی بھی پیروی کرتے ہیں ہم، لیکن ہم ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارے نزدیک جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن، پھر سنت، پھر صحابہ کرام اور پھر تمام علماء سب اس میں آتے ہیں، اور جو بات ہم کو حدیث سے قریب لگتی ہے وہ ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ ہم قبول کر لیتے ہیں، بس یہ نارمل سا جواب۔ بحث و مباحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی، بحث بس یہ کہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، بس یہ والا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا، کوئی سامنے والا آپ سے کتنا بھی پوچھتا رہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ نہ کہیں کہ بس میں صحیح ہوں باقی سامنے والا غلط ہے، تو تلاوت کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ہم تفرقہ بازی سے بچیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ تفرقہ بازی نہیں کر سکتے، دین ہمیں متحد کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے، جدا جدا نہیں کرتا، نہ ہم شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی نہیں ہیں بلکہ ہم سارے علماء کو فالو کرتے ہیں، یہ سب علماء جو تھے ہمارے الگ نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی دیکھیں حق پر قائم رہنے کے لیے، امام ابو حنیفہ نے تو اپنی جان دے دی، ان کو گورنر کی طرف سے یا اس وقت کے خلیفہ کی طرف سے آفر آئی کہ آپ ہمارے قاضی بن جائیے، شاہی قاضی، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر میں شاہی قاضی بنتا ہوں تو مجھ پر فورس کیا جائے گا، زبردستی فتویٰ دلوایا جائے گا مجھ سے، انہوں نے ریجیکٹ کر دی اتنی اچھی آفر، کیسے لوگ تھے یہ آخرت کو چننے والے، امام شافعی ان کے سامنے کتنے سارے آپشنس آئے لیکن انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، امام مالک ان کے بارے میں اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کی موت پر امام مالک کو پورے مسلم ورلڈ میں نافذ کر دینا چاہتا ہوں کہ بس یہی ایک کتاب فالو کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری فکر سے باؤنڈ مت کرے لوگوں کو، مطلب صرف میری فکر کو فالو کرنے کا نہیں کہیں، ان کے سامنے کھلا آپشن رہنے دیں، اگر وہ چاہیں تو کبھی کسی اور امام کی فکر کو فالو کر سکتے ہیں، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کھلا رہنے دیں ان کے سامنے دروازہ۔ سبحان اللہ کتنا بڑا دل تھا ان کا۔ تو یہ جتنے ہمارے علماء تھے، ہمارے امام تھے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے لیے فقہ کو، ہمارے دین کو آسان کر دیا الحمدللہ۔ تو ان کو ان کا نام لے کر گروہ بندیاں نہ کریں ہم. بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ یہ جو یہود ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے نا, کہ یہود کہتے تھے کہ بس ہم ہی اچھے ہیں تم برے ہو, اور نصارہ کہتے تھے کہ بس ہم اچھے ہیں تم برے ہو. تو کسی نے بہت اچھی بات کی, امام احمد بن حنبل کا جو جملہ ہے وہ کوٹ کیا ہے امام ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ مختلفون فی الکتاب, مطلب مخالفون للکتاب, یہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے تھے, ایکچولی یہ کیا تھے, کتاب کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے. یعنی یہ جو کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور یہ کہتے تھے کہ تم غلط ہو, ایکچولی یہ لوگ مخالفین کتاب تھے. مجمعون علی مفارقت الکتاب, یہ لوگ اس چیز پر جمع ہونے والے تھے جس نے کتاب کو لے کر فرقہ بندی کرنے والے لوگ, یعنی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی اس کے باوجود یہ فرقہ بندیاں کرنے والے لوگ تھے, استغفر اللہ. اور یہ لوگ جمع ہوتے تھے کس پر, کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈیوائڈ کریں, کہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو یونائٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا, جدا جدا کر دیا. اور یہ سب سے بڑھ کر دیکھا جائے تو کتاب کی مخالفت ہے. اور انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی, انہوں نے اختلاف کیا انبیاء کے درمیان. ایک نے کہا کہ ہم صرف موسیٰ کو مانیں گے, عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. ایک نے کہا کہ ہم صرف عیسیٰ کو مانیں گے, موسیٰ کو نہیں مانیں گے علیہ السلام. تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خرابی کی. تو پھر اس سے کیا پتہ چلا, ایک تو وسع فی خرابی ہا, یعنی مزیدوں کی بربادی کے لیے کوشش کرنا. وسع کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ جد و جہد کرنا, کوشش کرنا. اور خرابی ہا حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس کو ڈھانا, اس کی بربادی کرنا, اس کو منہدم کرنا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا, اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکنا, اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اس سے روک دینا لوگوں کو, یہ سب اس میں آ جائے گا. اور مسجد کے تعلق سے بہت سارے احکام ہم کو ملتے ہیں, چند ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے, انہیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجدیں بنائے تاکہ وہ نمازیوں سے آباد رہیں مسجدیں, اور اس کی صاف ستھرائی کا آپ نے حکم دیا کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے, اس میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے, تجارت کی بات یا بزنس کی بات کرنا منع ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, اور جتنی بھی حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں سب کی سب صحیح ہیں. الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے کہ کوئی بھی ضعیف حدیث ہم کوٹ نہ کریں, اور اگر کہیں ہم سے ہو گئی ہو ضعیف حدیث تو اللہ تعالی ہم کو اس کے لیے معاف فرمائے. تو ترمذی کی حدیث ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے, اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی واپس نہ دے. استغفر اللہ, آپ دیکھیں کہ ہماری ہر گمشدہ چیز کا اعلان کہاں ہوتا ہے, مسجدوں میں. ہم نے مسجدوں کو صرف کس لیے بنا لیا ہے, مسجدوں میں بس پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, زور زور سے کچھ پڑھا جاتا ہے, لوگوں کو تکلیف اس سے اتنی زیادہ ہوتی ہے. جو بےچارے رات میں تہجد پڑھتے ہیں تو مسجدوں میں اتنی زیادہ جو پڑھی جاتی ہیں چیزیں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں, اس سے لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتا ہے. پھر ہر گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی وہ واپس نہ دے. تو مسجدوں میں اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فلاں چیز گم ہو گئی ہے, کسی کو ملے تو لا کر دے. چاہے بچہ گم ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, تو مسجد میں اعلان بالکل نہ کریں. ایون کسی کے انتقال کا اعلان بھی مسجدوں میں نہ کیا جائے. آپ دیکھیں اس زمانے میں تو کوئی واٹس اپ نہیں تھے, کوئی فون نہیں تھا, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, اس کے باوجود وہ لوگ مسجد میں اعلان نہیں کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے مسجد میں اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر وفات پا گئے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تو اس بارے میں اتنے کانشیس تھے, وہ کہتے تھے, انہوں نے وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرا اعلان مت کرنا بالکل بھی, یہ نئی میں شمار نہ ہو جائے. کیونکہ یہ نئی اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں کی جاتی تھی کہ سب محلوں میں گھوم کر اعلان کیا جاتا تھا اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی, تو یہ غلط ہے. تو بہرحال مسجدوں میں اعلان کرنا منع ہے. مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا منع ہے, کیونکہ اس سے ایک لاپرواہی محسوس ہوتی ہے. مسجد میں تھوکنا منع ہے, اور اگر کوئی مسجد میں تھوکتا ہے تو وہ گناہ ہے, اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہوگا کہ اسے مٹی میں دفن کر دے یا اس کو صاف کر دے. مسجد میں دنیا داری کی باتیں کرنا منع ہے. مسجد کو گزرگاہ بنانا منع ہے. مسلم کی حدیث ہے, اور ابو ہریرہ راوی ہے, کہ آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب جگہ مساجد ہیں, اور شہروں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہ کون سی ہے, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو. مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے، تو مسجدیں کیسے آباد رہے گی؟ وہ ویرانی سے کیسے بچ سکتی ہے جب آپ وہاں پر باجماعت نماز کا اہتمام کریں؟ تو مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر باجماعت نماز کا اہتمام ہو. ہمارے گھر کے جتنے مرد حضرات ہیں، بوائز ہیں، بچے ہیں، چاہے وہ ابھی چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، بچپن سے بچوں کو مسجد بھیجنے کی عادت ڈالیں. اور خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں لیکن خوشبو لگائے بغیر خواتین کو مسجد میں آنا ہوگا، یعنی جب انہیں مسجد جانا ہو تو اس وقت خوشبو نہ لگائیں. یہ چند آداب تھے، ویسے اور بہت سارے آداب ملتے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی سے ہی. آگے دیکھیے آیت نمبر 115. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فأینما، تو جس طرف، تولوا، تم رخ کرو، فثم، تو وہی ہے، وجه اللہ، چہرہ اللہ کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، وسط والا، کشادگی والا، علیم، علم والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، بس جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو وہاں ہی اللہ کا چہرہ ہے. بلا شبہ اللہ تعالی وسط والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہ آیت دراصل دیکھا جائے تو اس آیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، جیسے کہ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 17 months یا 18 months آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. 17 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اپنا رخ آپ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں. تو جب انہوں نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی تو یہود اس پر اعتراضات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے اور آپ کس دین کو فالو کریں کہ کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو جو ان لوگوں نے اعتراضات کیے اور باتیں بنائی، اسی لیے انہیں جواب دیا گیا کہ کدھر بھی رخ کرو، مشرق یا مغرب، سب اللہ ہی کے ہیں. اور بعض مفسرین اس سے مراد سفر میں اور سواری پر نفل نماز کی پڑھنے کا جواز دیتے ہیں، اور ویسے بھی اس سنت کو ہم کو زندہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نماز پڑھا کرتے تھے سفر میں. اور جب قبلے کا تعین نہ ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے تو آپ اندازن قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے اور پھر سواری کا رخ جدھر چاہتے ادھر پھیر لیتے جہاں جانا ہوتا. تو سفر میں بھی سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ یہ روشنی کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، آیات ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر سے روشنی نکلتی ہے یا پھر روشنی ختم ہوتی ہے. تو جب وہ مشارق اور مغارب کا مالک ہے تو سارے کے سارے جتنی جو جہتیں ہیں، جتنی جو سمتیں ہیں، جو ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، سب کے سب سب کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، بس ان جہات میں سے، ان سمتوں میں سے، ان ڈائریکشنز میں سے، جس کسی بھی ڈائریکشن پر تم رخ کرو گے اپنا، اور تمہارا منہ پھیرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جبکہ اس نے تم کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جبکہ تم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے اور ہر ڈائریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو جس طرف بھی تم منہ کرو گے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے، اگر تم کو قبلے کا رخ معلوم نہ ہو تو بس اپنے اندازے سے نماز پڑھ لو. اور بعد میں اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اندازہ غلط تھا، یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے قبلہ رخ ہونا مشکل ہے، تو ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو جس طرف چاہے وہ رخ کر لے، ٹھیک ہے؟ اس کی اجازت ہے. تو ہر حال میں بندہ جس طرف بھی منہ کرتا ہے یا جس ڈائریکشن پر بھی وہ مڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے. فسم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم، یعنی جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، لیکن جیسے اس کی ذات اقدس کے لائق ہے، یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہمارے تصور میں نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، کیونکہ وہ انسانوں کے چہرے کے جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے مگر مخلوق کے چہروں کے جیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئی سکا مثل شی، اللہ تعالیٰ کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ بہت وسعت والا ہے، بہت فضل والا ہے، عظیم صفات کا مالک ہے اور تمہارے سینوں کے بھید اور نیتوں کو جاننے والا ہے. اس نے اپنے وسعت علم اور فضل کی بنا پر تمہارے لیے احکام میں بہت زیادہ آسانی بخشی ہے، وسعت پیدا کر دی ہے. اور اسی لیے تمام ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، سبحان اللہ واقعی میں۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدا، بیٹا، سبحانہ، پاکی ہے اس کی، بل له ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، کل له قانتون، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدیع السماوات وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واذا اور جب، قدا وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن کسی معاملے کا، فانما تو بے شک، یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے کہ اپنے رب کی تعریف بھی ہم بیان کر سکیں۔ اور کہا انہوں نے بنا لی ہے اللہ نے اولاد، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ انوکھا معجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف یہی کہتا ہے اس کو ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ تو یہاں پر قانتون کے معنی لکھنے ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے۔ قانتون قنتا سے، قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، خدو کے ساتھ اطاعت کرنا یا خدو کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنا، یعنی دب کر عاجزی کے ساتھ، عبادت میں حماتن متوجہ ہو کر اس کے علاوہ ہر چیز سے توجہ ہٹا لینا، یعنی آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسو ہو کر محو ہو جائیں کہ ہر طرف سے آپ کی توجہ ہٹ جائے، کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے، ایسی اطاعت اور فرما برداری جس میں ہمیشہ کی ہو، یعنی ہمیشہ کی اطاعت۔ اور بدی، بدعا سے با دال عین، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ بدی کہتے ہیں ایسی نئی چیز پیدا کرنا جس کا پہلے سے کوئی ماڈل، کوئی سیمپل موجود نہ ہو، بالکل نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ الخالق علی غیر مثال سابق، یعنی ایسا خالق جو کہ بغیر کسی سابق مثال کے کوئی چیز پیدا کرے، سبحان اللہ۔ اور قانتون، خادعون، منقادون، یعنی خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کرنا، عبادت میں بالکل متوجہ ہو جانا، یکسو ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کہ ہم صرف متوجہ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے جو مجبور اور لاچار لوگ ہیں، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، ہم مخلوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ہم کو بیٹوں کی ضرورت ہے۔ ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹے ہمارے کام آتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو بیٹوں کی ضرورت تو ان کو ہے جو مجبور ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو معذور ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود مالک ہے، اسے تو کسی بھی چیز کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے اور وہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کائنات کی تمام چیزیں اسی کی فرما برداری کر رہی ہیں، جب وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، سبحان اللہ، اس کے لیے تو بس حکم دینے کی دیر ہے، کن کہنے کی دیر ہے، اور سبحان اللہ وہ چیز ہو جاتی ہے، تو بھلا اس کو بیٹے کی کیا ضرورت۔ تو بیٹے تو کمزور اور معذور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، سپورٹ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ہمارا مالک تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ خود مالک ہے، وہ خود اختیار رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھلا کیسے بیٹا قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا جائے، اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو قنوت، اطاعت کرنا، اور اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں، ایک تو عام ہے اطاعت، یعنی تمام مخلوق خالق کے ماتحت ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، اور دوسرا خاص اطاعت یا خاص قنوت کیا ہوگا؟ عبودیت ہے اس سے مراد۔ تو پہلی قسم وہ ہے جو کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ وہ قوم للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب اور اطاعت گزاری کے ساتھ کھڑے رہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ ایک قسم ہو گئی، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، درخت، شجر، حجر، سب کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے پڑ رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، اور ان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اطاعت ہی کرتے ہیں۔ اور دوسری جو اطاعت خاص ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت عبودیت، کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لے رہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوں؟ جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، اسی کے لیے یکسو ہو کر، اسی کے لیے خالص ہو کر. آگے دیکھیے آیت نمبر 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الذين، اور کہا انہوں نے جو، یا ان لوگوں نے جو، لا يعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، يكلمنا کلام کرتا ہم سے، اللہ اللہ، او تاتینا یہ آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک ایسا ہی، قال الذین کہا انہوں نے جو، من قبلہم پہلے تھے ان سے، مثل قولہم معنی قول کے ان کے، تشابہت آپس میں متشابہ ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بینا واضح کر دی ہم نے، الآیات نشانیاں، لقومی لوگوں کے لیے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، انا بے شک ہم، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق ساتھ حق کے، بشیرن بشارت دینے والا، ونذیرن اور خبردار کرنے والا، ولا تسألو اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، ان اصحاب الجحیم دوزخیوں کے بارے میں یا جہنمیوں کے بارے میں. الجحیم جیم ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، دوزخ دہتی ہوئی آگ یا جہنم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہاں پر اصل میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اہل کتاب، یعنی اہل کتاب وغیرہ میں سے جو جاہل لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا جس طرح وہ اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اور یہ وہ نشانیاں تھیں جو کہ رسولوں کو معجزات کے طور پر دی گئی تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی عقل خفت میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یا ان کی سوچ میں ہی فطور ہے. یعنی وہ لوگ رسولوں سے کیسے مقابلے پر اتر آئے؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے لیے مخصوص کیا ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جسارت اتنی بڑی، یہ اتنے آگے بڑھ گئے اس میں کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے اور بھی زیادہ مطالبات کیے، اور زیادہ ڈیمانڈز کی، اور زیادہ شرائطیں کی. بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا، کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. سوچیں ذرا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب تجھ سے کہتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتار لا. بس یہ موسیٰ سے بھی، اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیا کرتے تھے. یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی تھی، آپ بھی لکھی ہوئی کتاب لائیں آسمان سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں. یا پھر انہوں نے کہا کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا جو ڈرانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتا، اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا. لہٰذا انہوں نے الگ الگ دفعہ الگ الگ اعتراضات کی، الگ الگ ڈیمانڈس کی. ایکچولی یہاں پر یہ ہمیشہ سے ایسے جاہل لوگوں کی عادت رہی ہے، جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، کہ جن کو ماننا نہیں ہوتا وہ زبردستی کی شرائط پیش کرتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا تو ہم ایسا کرتے تھے، اگر ویسا ہو جاتا تو ہم ویسا کرتے تھے. تو ایکچولی ان کو ماننا نہیں ہے، اس لیے یہ شرائط پیش کر رہے ہیں. اسی کا یہاں پر ذکر کیا جائے کہ یہ ان کی عادت رہی ہے، یہ کوئی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، یہ کوئی اچھائی کے لیے ایسی شرائط پیش نہیں کرتے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، حجت بازی کے لیے ایسا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. یہ حق کو جاننا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، بال کی کھال اتارنا. کیونکہ جو رسول آتے ہیں وہ تو معجزات کے ساتھ ہی آتے رہتے ہیں ہمیشہ، ان معجزات کو دیکھ کر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان لے آئے. لیکن یہ لوگ ایمان لانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، مزید شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں بتایا کہ اے رسول، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، کیونکہ ہم نے تو آپ کو کیا بھیجا ہے، حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور یہ خاص کوالٹی تھی ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. جو آپ کی یعنی یہ جو آیات ہیں، دراصل ان آیات میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یہ تین امور کی طرف آپ راجے تھے، یعنی آپ ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، کہ ایک تو آپ کی رسالت، دوسرا آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا طریقہ اور آپ کی رہنمائی، اور پھر تیسرا قرآن و سنت کی معرفت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی جو رسول کی رسالت ہوتی ہے، بعثت ہوتی ہے، وہ اس وقت کے جو موجود لوگ ہیں سب کے لیے ہوتی ہے. اور جب اللہ کے رسول سے سمائے تو ہم سب جانتے کہ اس وقت ہر طرف شرک اور گمراہی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ شرک اور گمراہی کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کی, توحید کی دعوت دی. پھر جب لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ واقعی میں رسول ہیں, تو اس حق کو دیکھ کر لوگوں نے جب پہچانا تو خود بخود ایمان لے آئے. آپ کے ساتھ کوئی معجزات کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا اور کچھ لوگ بغیر معجزات کے آپ کو مانتے چلے گئے. اور تیسری بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ساتھ قرآن اور شریعت, یعنی قرآن ہی میں شریعت ہے, اس کے ساتھ آپ کو اتارا, اور اس میں معجزات بھی, یعنی قرآن میں معجزات بھی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کو معجزات دیے گئے, اور پھر یہ سب سے بڑھ کر زندہ جاوید معجزہ قرآن آپ کو دیا گیا, اور یہ جو آپ کو بشیر اور نذیر بنایا گیا, یعنی آپ اس شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ پر ایمان لایا, اور نذیر ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو آپ کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا اور نافرمانی کرتا رہا, تو لہٰذا اس کو آپ ڈرانے والے ہیں. اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے, حساب لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے یہ ہماری, یعنی میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا کہ لوگوں کو بشارت دینا اور ڈرانا, تو بشارت کس کے لیے ہے؟ جو اطاعت کرے, اور ڈرانا کس کے لیے ہے؟ جو نافرمانی کرے, اس کو ڈرانا ہے. تو لہٰذا یہی ایمان کی پہچان ہے کہ اگر کوئی شخص اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال آج کی آیتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ اس پر ہم اور مزید ڈسکس کر سکتے تھے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو نیکسٹ ٹائم کریں گے. جو ہم کو ان آیات سے عملی پہلو لینے ہیں, سب سے پہلا ہے کہ ہم کو تعاون کرنا ہے اپنے بھائیوں کا مسجد کی ترتیب کے لیے, یعنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے, مسجدوں کو بہتر بنانے کے لیے, مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے, اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے کہ لوگوں کو ہم ترغیب دیں اس طرف بلانے کے لیے کوشش کریں. یہ ایکچولی خاص کام ہوگا ہمارا. اور جو مسجدیں ہیں دراصل یہ شاعر اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, لہٰذا اس کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر ہمارے ذمے واجب ہے. چاہے وہ کسی بھی مسلک کی مسجد ہو, ہم اس رسپیکٹ کریں اس کا اور اس کی آبادی کی کوشش کریں. تو بہرحال کیا کرنا ہے ہم کو؟ مسجدوں کو آباد کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. ایسے اسباب, ایسے ریزنز ہم کو پیدا کرنے جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہوں, اس طرف آئیں. دوسرا پوائنٹ ہے ہم کو آج سیکھنے والا کہ مسجدوں میں بیٹھا کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے مسجدوں میں بیٹھیں. ایک نماز سے دوسری نماز تک بعض اوقات آپ مسجد میں رکے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہا سورج نکلنے تک اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, پھر دو رکعت نماز پڑھی, تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے ثواب ہے, ماشاءاللہ اتنا زیادہ اجر ہے. تو مسجدوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں. پھر اس سنت کو ہم زندہ کریں کہ نفل نمازیں سواری پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, چاہے کار ہو, چاہے ایروپلین ہو, چاہے شپ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ سفینے پر جب نماز پڑھنے کا آپ سے پوچھا گیا تو کہا کہ اگر سمندر میں گرنے کا خطرہ نہ ہو تو کھڑے رہ کر نماز پڑھے سفینے پر, ادروائز بیٹھ کر نماز پڑھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر نفل نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے, اور بعض وقت فرض نماز بھی پڑھی. پھر قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کبھی کسی کے خلاف فتویٰ نہ دیں. جب بھی بات کریں کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں, اور صحیح دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے, اوتھینٹک آپ کے پاس نالج ہو, اوتھینٹک علم ہو آپ کے پاس, اسی بنا پر کسی سے بات چیت کریں, ادروائز نہیں. اور ایک دوسرے کے خلاف گمراہی کے فتوے نہ لگائیں, ہر گروہ دوسرے گروہ کو برا نہ بولے اور اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. اور آپ کے پاس جب تک اوتھینٹک نالج نہیں ہوگی آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا اپنے آپ کو علم میں مزید آگے بڑھائیں, پختہ کریں. دوسرا قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس بات سے ڈریں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آنے سے یا وہاں داخل ہونے سے روکنے والے نہ بنیں. جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو, چاہے وہ مسجدیں ہوں, چاہے قرآن کے انسٹیٹیوشنز ہوں, چاہے ایسے کوئی بھی ادارے ہوں جہاں پر نیک کام کیے جاتے ہوں, جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہو, سمجھا جاتا ہو, یا دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی تعلیم دی جاتی ہو, تو ایسی کوئی بھی جگہ لوگوں کو جانے سے نہ روکیں یا ایسے اسباب نہ پیدا کریں کہ لوگ وہاں جانے سے رک جائیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے، لہٰذا ہم بھی لوگوں کو بشارت دینے والے بنیں۔ جب لوگ اگر کہیں خطا کریں، کوئی گناہ کر لیں، تو ان کو بالکل فتویٰ نہ دے دیں کہ آپ تو کافر اور جہنمی ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کو بشارت دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ اور دوسری طرف ہم ڈرانے والے بھی بنیں کہ جہاں ہم دیکھیں لوگوں کو کچھ خطا کرتے ہوئے تو ان کو حکمت سے ڈرائیں کہ دیکھیں یہ جو گناہ ہے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس پر سزا بھی مل سکتی ہے، لہٰذا اس گناہ سے باز آ جائیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشیر اور نذیر دونوں بنا کر بھیجا تو ہم بھی اعتدال سے کام لیں، بالکل ہی ڈرانے والے نہ بن جائیں اور بالکل ہی بشارت دینے والے نہ بن جائیں، بلکہ دونوں کے بیچ میں اعتدال والا معاملہ ہو۔ اگر ہم نے یہ کام صحیح طریقے سے کر لیا تو سمجھے ہم اپنے دین کی صحیح جو اس کا مقصد ہے اس تک پہنچ گئے، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں وہ حکمت عطا کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے طریقے سے دین کا کام کریں اور دین کے دائی بنیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دین کی طرف آئیں اور ہماری بات سننے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم کو حکمت عطا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اللہ تعالی ہم کو اپنانے والا بنائے اور ہم لوگوں کو دعوت دینے والے بنے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے اگر جب ہم بات کریں تو بہترین طریقے سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صفات سے آراستہ کرے، یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے، اور اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو کھول دے، اور ہمارے دل اور دماغ کی گرہیں کھول دے تاکہ ہم یہ بات کو سمجھ سکیں بہتر طریقے سے اور اس کو اپنی ذات پر اور دوسروں پر پھر امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔